ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا جد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ واجب الاحترام علماء کرام معزز سامعین پہلی مرتبہ آپ حضرات آج کے اس مقدس پروگرام میں شامل ہونے کا اتفاق نصیب ہوا ہے آج کے اس پروگرام کی غرض آپ حضرات نے مجھ سے قبل علماء کرام کی زبان سے یہ سن لیے کہ آج کا یہ جلسہ اس لیے مناقض ہوا کہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے انہیں دستار بندی کی صورت میں اعزاز بخشا جائے اور ساتھ ہی اللہ کی کتاب کی آدیت اس کو حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے درجات اور اخروی منازل کو بیان کیا جائے میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ میں اسی عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں بارگاہ خلاق عالم میں استدعا کیجیے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے الحکیم، وہ کتاب مقدس ہے کہ جس کتاب نے ایک ایسے ماحول اور معاشرہ کو بدلا جو نزول قرآن سے قبل عقائد و نظریات اور عملی میدان میں بے حیائی کی انتہا درجہ خرابیوں کو پہنچ چکا تھا، عقائد کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئی تصاویر کو لوگ اپنا معبود، الہ، حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کیے بیٹھے تھے، انہیں تصاویر کو سجدہ جاری تھا، انہیں تصاویر کا طواف جاری تھا اور انہیں اپنے ہاتھ کے تراشیدہ تصاویر اور بتوں کو اپنا مشکل کشا و حاجت روا مان کر نظر و نیاز ان کے لیے مانی جایا کرتی تھی، مشکلات میں انہیں پکارا جایا کرتا تھا، عقائد اس حد تک تباہ کن تھے کہ ان لوگوں نے اپنی اس نظریہ کی بنیاد صرف اور صرف آباء و اجداد کے فعل کو قرار دیا، جب بھی ان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ آپ ان تصاویر کو کس بنا پر پوچھتے ہیں، انہیں آپ نے الہ کیوں سمجھا ہے، تو ان کا جواب صرف یہ تھا ما وجدنا علیہ آباءنا، صرف اس لیے ہم ان کو معبود مانتے ہیں کہ ہمارے سابقہ آباء و اجداد نے انہیں معبود مانا، انہوں نے ان کو اپنا الہ سمجھا، لہذا ہم انہیں کی اتباع کرتے ہوئے انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں پیغمبر نے اللہ کا حکم سنایا، اللہ کا پیغام پیش کیا، اللہ کے آرڈر بتلائے اور انہوں نے جواب میں اپنے آبا و اجداد کو پیش کیا، جس سے ہر ذی عقل اس دلیل کی کمزوری محسوس کر سکتا ہے کہ اس دلیل میں کتنا وزن ہے، اس دلیل کی کیا بنیاد ہے اور اسے ذی فہم، ذی عقل، ذی ہوش معاشرے میں کتنا مقام حاصل ہو سکتا ہے، ہر انسان جسے اللہ نے عقل بخشا ہے وہ اس دلیل کی کمزوری کو محسوس کر سکتا ہے، اعمال کی بربادی اور تباہی کا یہ عالم تھا کہ راہ چلتے قافلے لوٹ لینا اور کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرنا، لڑکیوں کو زندہ دربور کرنا، بے حیائی، اعلانی اپنے عروج پہ جا چکی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ جیسے مقدس مقام کا طواف ننگے کرنا، جہاں تک بھی آپ ان حالات کا جیسا لیں گے تو وہ حالات عقائد اور اعمال کی دنیا نہیں، حد درجہ گھنونی تصویر آپ کے سامنے پیش کریں گے. جس ماحول میں اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اس نے اس ماحول کو بدلا, اس ماحول میں ایک انقلاب پیدا کیا, اس ماحول میں اس کتاب میں اتر کر اسی معاشرے اور ماحول سے ایسی قوم تیار کی, ایسی جماعت تیار کی اور ایسا گروپ تیار کر کے میدان عمل میں کھڑا کر دیا کہ جس گروپ سے خلاق عالم رضی اللہ خلاق عالم اس حد تک راضی ہوئے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا, اور رضامندی کے اعلان میں بھی اپنے انداز کو مختلف الفاظ کے ساتھ اپنے بیان کو پیش کیا. کسی جگہ اس جماعت کی منکرت اور مدعا کرتے ہوئے جن کے دل, جن کے دماغ, جن کے شعور, جن کی عقل, جن کے فہم, جن کی سوچ, جن کی نظر, جن کے کان, جن کی زبان, جن کے قدم کو قرآن کریم نے بدلا تھا, یعنی جو قدم کل بے حیائی کے لیے اٹھتا ہے آج وہ قدم ایسے کسی کام کی طرف اٹھنے کے لیے تیار نہیں, اور جو نظر کل بے حیائی کے لیے اٹھتی ہے آج وہ نظر کسی بے حیائی کے کام پہ پڑنے کے لیے تیار نہیں, اور جو کان کل تک بے حیائی سنتے تھے آج وہ بے حیائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جس کتاب نے یہ ماحول پیدا کیا تھا, ایسا معاشرہ پیدا کر دیا, ایسی جماعت تیار کر دی, اس جماعت کو اللہ رب العالمین نے امت کے سامنے, کائنات کے سامنے بطور مثال کے پیش کیا اور اس انداز میں پیش کر دیا کہ آنے والی تمام نسلوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اگر تم لوگ جنت جانا چاہتے ہو, اگر تم لوگ اس بات کے خواہش مند ہو کہ ایمان لاؤ اور مجھے راضی کرو تو اس کے لیے داسو شرط ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر تم لوگ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں کہ جن کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ایمان لانے والے ایمان لائیں تو تم جیسا ایمان لائیں. یہ خطاب اس وقت ان لوگوں کو تھا جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو تسلیم کیا, اللہ کی اس کتاب پہ ایمان لائے, اللہ کی اس کتاب کو لا رہے سمجھا اور پھر اس کتاب کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اور وقف بھی کس حد تک کیا, اپنی جان اس کے لیے وقف کی کہ یہ کتاب کائنات میں پھیل جائے, اپنا مال اس کتاب کے لیے وقف کر ڈالا, اپنی اولاد اس کتاب کے لیے وقف کر دی, اپنا خاندان کنبہ اور قبیلہ اس کے لیے وقف کر دیا. یعنی اگر ان کے راستے میں یہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا کنبہ اور قبیلہ انہیں اس کتاب کی شاد سے روکتے ہوئے انہوں نے خاندان چھوڑا ہے, انہوں نے اپنے قبیلے کو خیر بات کہی, انہوں نے اپنے عزیز رشتہ داروں سے ٹکر لے لی, اپنے عزیز رشتہ داروں سے مقابلہ, ان کے ساتھ جنگ, ان کے ساتھ جدل, ان کے ساتھ لڑائی کو گوارا کر لیا, لیکن اللہ کی اس کتاب کا دامن نہیں چھوڑا. اس قوم نے کہ جس قوم کے دماغ کو اس قرآن نے بدلا تھا اور ان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ خلاق عالم اعلان کرتے ہی اگر تم لوگ مومن بننا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہی, اس قوم نے اس کتاب کی یہاں تک خدمت کر ڈالی کہ اگر اس نے مطالبہ کیے کہ تمہیں اس کتاب کی اطاعت کے لیے اپنے بچے قربان کرنے پڑیں گے تو انہیں اس سے بھی دریغ نہیں کیا. آپ نے علماء حقانی سے بہرحال اس واقعہ کو سماعت کیا ہوگا, سنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدسہ مطہرہ خاتون جسے صحابیت کا شرف حاصل تھا وہ حاضری دیتی ہے اور عرض کرتی ہے آقا میرا دودھ پیتا بچہ آپ جہاد میں لے جائیے یہ کام آئے گا. آقا سوال کرتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی آپ کی گود میں موجود ہے یہ میرے کس کام آئے گا, اس سے میں کیا کام میدان جہاد میں لے سکتا ہوں؟ تو صحابیہ عرض کرتی کرتی ہیں کہ آقا میری تڑپ یہ ہے، میری دلی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ جس وقت بھی کافر کی تلوار کا رخ نبوت کی طرف ہو، جس وقت بھی کافر کی تلوار کا رخ پیغمبر کی جانب آئے، میری تمنا ہے کہ آپ میرا یہ دودھ پیتا بچہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اس تلوار کے سامنے کر دیں، وہ تلوار میرے اس بچے کو ریسا ریسا کر جائے، وہ تلوار میرے اس بچے کی جان لے لے، لیکن نبوت محفوظ رہ جائے، میری آکبت کمر جائے گی، مجھے اس کے عوض جنت میں جانے کی امید ہے۔ اندازہ کیجئے عورت صرف کے ضعیف کمزور دن اور عموماً عورتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ پیار حد درجہ ہوتا ہے، لیکن ان کو قرآن کریم کے مقابلہ بھی اپنی اولاد عزیز نہ تھی۔ کیوں؟ کس قوم کو اولاد عزیز نہیں رہی؟ اس قوم کو کہ جو تب تک بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ کس قوم کے دماغ کو قرآن نے بدلا کہ جس نے تب تک اپنے ہاتھ سے تراشیدہ تصاویر کو اپنا معبود سمجھا تھا؟ اس قوم پر پیغمبر نے محنت کی، اس قوم کے دل و دماغ کو صاف کیا، پھر ان کو اس کتاب کی تعلیم دی ہے جسے آپ آج قرآن حکیم کے نام سے جانتے ہیں، جس کے لیے بڑے بڑے دارالعلوم، جس کے لیے بڑی بڑی درسگاہیں، بڑے بڑے مذہبی اور دینی ادارے آج قائم کیے گئے ہیں کہ اس کتاب کی اشاعت کی رائے۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت بڑی آسان ہے، لیکن جس دور میں یہ کتاب اتری تھی، اس دور میں اس کتاب کی اشاعت کے لیے اصحاب پیغمبر کو لاشوں کے ڈھیر لگانے پڑے، جس دور میں یہ قرآن اترا، اس دور میں اس کی اشاعت کے لیے نبوت کو اپنے وجود پر انگنت پتھر برداشت کرنے پڑے، جس دور میں یہ کتاب اتری ہے اور معاشرے کو بدلنا چاہتی ہے، حالات میں تغیر پیدا کرنا چاہتی ہے، حالات میں ایک انقلاب لانا چاہتی ہے، اس قوم کے اندر جس قوم کی تباہی اور بربادی قائد و اعمال کے ہاتھ سے اپنے عروج پہ تھی، اس دور میں اس کتاب کی اشاعت اس حد تک مشکل ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ایک مقدسہ خاتون کہ جسے فاطمہ بنت خطاب کے نام سے دنیا اسلام جانتی ہے، انہیں سیدنا فاروق عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ایمان لائی اور ایمان لانے کے بعد اس قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو پیش کرنے کے عوض میں مکہ آپ کا دشمن بن چکا ہے، شام آپ کا دشمن، اردن آپ کا دشمن، قبرص آپ کا دشمن، طائف آپ کا دشمن، یعنی جو بھی علاقہ آپ لیجئے وہ لوگ نبوت کے دشمن بن چکے تھے۔ مشرکین مکہ نے ابن خطاب کو تیار کیا کہ ہم چاہتے ہیں اس کتاب کی اشاعت رک جائے، ہم چاہتے ہیں نبوت کی تعلیم بند کر دی جائے۔ محمد بن عبداللہ نے اس کائنات میں ایک نیا دعویٰ پیش کیا ہے، محمد بن عبداللہ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے اذہان بدلنے شروع کیے ہیں، اس کتاب کے ذریعے ہمارے آبا و اجداد کے صدیوں کے نظریات کا صفایا کرنا شروع کر رکھے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کے اس عظیم مبلغ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مبلغ نہیں ہوگا جس پہ یہ کتاب اتری ہے، تو اس کتاب کا انقلاب رک جائے گا، اس کتاب کی اشاعت بند ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کتاب کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کیے، جن حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ کافرو مت سنیے اس کتاب کو، وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی اس کتاب سے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا جائے۔ لیکن قرآن کا انداز بتلاتا ہے کہ لازم میں اس کا سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم نہیں سنتے اور بلا اختیار یہ آواز ہمارے کان میں پڑتی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو ان مبلغین نے جو کفر کے مبلغ تھے، انہوں نے جواب یہ تیار کیا، بل خوف کی ہے تو تمہیں چاہیے اگر بلا ارادہ بلا اختیار تمہارے کان میں اللہ کی کتاب کی آواز آ رہی ہے، تو تم اس کے مقابلہ میں شور کرو، تم اس کے مقابلہ میں خوفا کرو، بل خوف کیوں؟ آخر وجہ بتلائیے، اس طرح دشمنی کو اس حد تک اللہ کی کتاب کے ساتھ عداوت کا
بھلائی کے لیے اس کا کوئی نتیجہ، اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی مفاد، اس کے کوئی ثمرات آخر کیا ملے گا ہمیں؟ ہم اس حد تک کہ اس کتاب کا مقابلہ کریں، اس کی وجہ تو بیان کرو. تو مشرکین نے جواب یہ دیا، لعلکم تغلبون، اس لیے کہ اگر تم اس کتاب کے مقابلہ بھی شیر نہیں کرتے، اس کتاب کا راستہ نہیں روکتے، تو تمہارا غلبہ نہیں رہے گا. غلبہ اس قوم کو نصیب ہوگا جس قوم نے اس قرآن کو سینے سے لگایا ہے. غلبہ وہ قوم حاصل کر جائے گی جو قوم اس قرآن کی اشاعت کر رہی ہے. بہتر یہ ہے اس کی اشاعت روک لی جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ غلبہ تمہارا رہے. گویا یہ بات واضح ہے کہ آج سے 1400 سال قبل کا کٹا کافر، کٹا مشرک اس حقیقت کو مان چکے ہیں کہ قرآن کی اشاعت سے کفر مخلوب ہوتے ہیں، قرآن کی اشاعت سے بے حیائی مخلوب ہوتی ہے، قرآن کی اشاعت سے باطل نظریات مخلوب ہوتی ہیں، قرآن کی اشاعت سے گندے نظریات کا خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے مقابلے کے لیے یہ طریقہ واردات شروع کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کے مقابلہ میں شور کرو، اس کے مقابلہ میں خوخا ہو، تاکہ اس کی اشاعت نہ ہو سکے، یہ آگے پھیل نہ سکے، اس کو لوگوں کے کانوں تک مت پہنچنے دو. چنانچہ یہ عربی استعمال کیا گیا لیکن کارگر ثابت نہ ہوا. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ایک قوم نے اس قرآن کو سنا، پھر اس سے ایمان لائی، اور صرف ایمان ہی نہیں لائی بلکہ اس کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے طور پہ تہیا کر لیا کہ جان لگ جائے تب بھی قرآن کی اشاعت کرنا ہے، مان لگ جائے تب بھی قرآن کی اشاعت کرنا ہے، جہاد لگ جائے تب بھی قرآن کی اشاعت کرنا ہے، کنبہ اور کبیرہ اگر قربان کر دینا پڑے تب بھی قرآن کی اشاعت کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر وطن قربان کرنا پڑے پھر بھی اس قرآن کی اشاعت کرنا ہے. جس قوم کے ذہن کو اس قرآن نے بدلا، جن کی نظر بدل ڈالی، جن کا عقل بدل ڈالا، جن کا شعور بدلا، جن کے کان بدلے، جن کے ہاتھ بدلے، یعنی ان کے ہاتھوں کو اب وہ ہاتھ نہیں رہنے دیا جو آج سے پہلے ڈکیتی کرتے تھے، ان کی نظر وہ نظر نہیں رہنے دی جو آج سے پہلے بے حیائی کی طرف اٹھتی تھی، ان کے کان وہ کان نہیں رہنے دیے جو آج سے پہلے غلط باتیں سنتے تھے. میرے واج بڑے کام سامعین، اس قوم نے اس کی اشاعت کی، لیکن اندازہ لگائیے اشاعت کس حد تک مشکل مشکل ہے. ابن خطاب کو تیار کیا گیا ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ کا سر لائیے تاکہ وہ مبلغ نہ رہے جس کتاب کی اشاعت کرتے ہیں، جو کتاب انقلاب بپا کر رہی ہے. چنانچہ ابن خطاب نے ابو جہل سے عہد کیا، اس سے انعام لینے کے وعدے لے لیے، اور اس کے بعد برہنہ تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر میدان میں اترے، جا رہے دار ارقم کا رخ ہے. ابن خطاب چاہتے ہی ہیں کہ آج میں محمد رسول اللہ کا خاتمہ کر ڈالوں. راستہ میں انہیں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، جنہیں سوال کر لیا، عمر آج آنکھیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں، آج آپ کے انداز کچھ جارحانہ و انداز معلوم ہوتی، کہاں کا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو فرزند خطاب نے یہ جواب دیا کہ میں آج محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے چلا ہوں. اس نے ہمارے آباء اجداد کے نظریات پوال کر دی ہیں، اس نے ہمارا صدیوں کا پرانا نظریہ راہ برباد کر ڈالے، اس نے ہمارے آباء اجداد کو لا یاقین کہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف صدائے حق بلند کرتی، لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ مبلغ اس کائنات میں نہ رہے تاکہ یہ تعلیم رک جائے. تو نعیم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ کائنات کے ایک مانا ہوا اصول ہے کہ آدمی اس وقت کسی کے خلاف آواز اٹھائے جب اس کا اپنا گھر پاک ہو رہا ہے، آدمی اس وقت کسی کے خلاف نکلے جب اس کا اپنا دامن صاف ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی تعلیم جس کے خاتمہ کے لیے آج آپ محمد بن عبداللہ کا رخ کرتے ہیں، اگر یہی تعلیم آپ کے گھر موجود ہو، تو انصاف اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی اس گھر کی تعلیم کا خاتمہ کریں. چاہیے آپ کو آپ پہلے اپنے گھر کا صفایا کریں، اور اس کے بعد آپ کو انصاف اجازت دے گا کہ آپ محمد بن عبداللہ کا رخ کیجیے. عمر بن خطاب نے میری بات سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی، میں ذرا روانگی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اور بات زیادہ کہنا چاہتا ہوں. سمجھ تو آتی ہے نا؟ نہ سمجھ آتی ہے تو رفتار میں ذرا کمی کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کمی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر بات سمجھ آ رہی ہو تو میرا خیال میں یہ رفتار صحیح رہے گی کہ میں کچھ باتیں حرف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہیں نعیم بن عبداللہ نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے پہلے آپ اپنے گھر کو معلوم کر لیں. ابن خطاب نے اس پہ سوال کیا کہ میرے گھر سے آئے, میں تو ابھی گھر سے آیا ہوں, ہمارا گھر آپ کو کیسے نظر آتا ہے کہ اس میں یہ تعلیم چلی گئی ہے جس کے خاتمے کے لیے میں اٹھا ہوں؟ تو نعیم بن عبداللہ نے جواب دیا, آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب وہ اسی تعلیم کو مان چکی ہیں, اس تعلیم کی اجازت کر رہی ہیں, اور آپ کے بہوئے بھی اسی تعلیم کی اجازت کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے انصاف ہے تو آپ پہلے اپنی ہمشیرہ کا خاتمہ کیجئے, پہلے اپنے بہنوئی کا خاتمہ کیجئے, اور اس کے بعد آپ محمد بن عبداللہ کا رخ کیجئے. چنانچہ عمر بن خطاب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی, انہوں نے راستہ بدل دیا, پروگرام تبدیل کر دیا اور واپس ہمشیرہ کے گھر آئے. ہمشیرہ کے دروازے پہ دستک دی ہے اور ابن خطاب نے دروازہ کھلوایا, پھر سوال کرتی ہے کہ بتلائیے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگ اس تعلیم کے قائل ہیں جو محمد بن عبداللہ نے پیش کی ہے, آپ اس کتاب کی تلاوت کرتی ہیں, وہ کتاب محمد کہتا ہے مجھ کے نازل ہوئی, آپ اس کتاب کو مان چکے ہیں کہ جو کتاب محمد کہتی ہے مجھ کے جبریل لائے ہے, کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جواب میں ارشاد فرمایا, میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ یہ واقعہ سچ ہے, ہم نے اس کتاب کو سچا تسلیم کیا ہے, ہم اس کو بھی سچا مانتے ہیں جس سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے, لہذا جب سچ مان لیے ہے اور سمجھ لیے ہے, عقل بھی تسلیم کر لیے ہے, تو اس کی اجازت کرنا ضروری ہو گیا, اس کو پڑھنا ضروری ہو گیا, اس کی تعلیم لینا اور آگے اس کی تعلیم کو عام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا. علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نوٹ کیے ہے کہ جس وقت فاطمہ بنت خطاب نے یہ جواب پیش کیا عمر بن خطاب کو, تو ابن خطاب ایک جری جوان ہے, اس نے فاطمہ کو مارنا شروع کر دیا ہے. علامہ سیوطی لکھتی ہے کہ اس قدر مارا, اتنا پیتا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب کے وجود سے لہو کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے, اور جب سن کے شریف نے اپنی حالت زار کو دیکھ لیا, اپنی حالت اور اپنی گویا جسم پہ نظر کی کہ سارا جسم لہو سے لت ہے, اور اب تک بھی عمر بن خطاب اپنے ظلم سراس نہیں آ رہے, اب تک بھی وہ مارنے اور پیٹنے سے رکنے کے لیے تیار نہیں. تو سوہرب نے یہ خیال ہم کر لیا کہ سوہرب میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہو, اور آج کے بعد میں زندہ نہ رہ سکوں, تو ایک وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا, اس سے یہ تو بتلا دوں کہ اس قرآن کو ماننے والی قوم بزدل نہیں ہوا کرتی, اس قرآن کو ایمان لانے والی قوم ڈاکٹر سے دوائی نہیں جا سکتی, قرآن کا ایمان رکھنے والی قوم طاقت کے بل بوتے اپنے راستے سے ہٹائی نہیں جا سکتی, اس قوم کا ایمان رکھنے والی قوم کو اس قرآن کا ایمان رکھنے والی قوم کو اپنے مرکب سے اپنے نظریہ سے اپنے پروگرام سے طاقت کے بل بوتے نہیں ہٹایا جا سکتا, اور نہ ہی اسے غلط بیان سے مجبور کیا جا سکتا. یہ سوچ کر فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی کو جواب دینا شروع کیا, جس جواب کو میں اپنے داس میں پیش کروں گا, جس جواب کو میں اپنے بولا دریا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ فاطمہ بنت خطاب صبح میں ہاؤس کے اپنے داس کے سامنے یوں بول رہا تھی, اور یہ جواب دے رہی تھی عمر مجھے تسلیم کہ تجھے بوجھ اپنی جوانی پہ باز ہے, مجھے شریف ہے تجھے آوش اپنے سواؤ پہ بوجھ ہے, اور یہ بات میں ملاوتی ہوں کہ تجھے اپنا خاندان تجھے اپنی قوم
اپنے بولا جانے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا فاطمہ بنت خطاب صبح نے ہاتھ سے ابن خطاب کے سامنے یوں گویا تھی اور یہ جواب دے رہی تھی عمر مجھے تسلیم ہے کہ تجھے آج اپنی جوانی پہ ناز ہے, مجھے یہ رات تسلیم ہے تجھے آج اپنے شباب پہ ناز ہے, اور یہ رات میں مانتی ہوں کہ تجھے اپنے خاندان تجھے اپنی قوم تجھے اپنی
اپنے قریبے پہ ناز ہے، اور یہ بھی مانتی ہوں کہ تجھے آج اپنی کثرت پہ ناز ہے کہ تمہاری تعداد کثیر ہے اور ہم تعداد میں کم اور تھوڑے ہی. یہ بات مجھے تسلیم ہے کہ تیری جوانی بھی ہے، تیرا کنبہ بھی ہے، تیرا قبیلہ بھی ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک قوم کا تعلق ہے، جہاں تک خاندان کا تعلق ہے، جہاں تک لہو کا تعلق ہے تو لہوگی تیرا اور میرا ایک ہے، جہاں تک خاندان کا تعلق ہے خاندان تیرا اور میرا ایک ہے، جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو تیرا اور میرا باپ بھی ایک ہے، جہاں تک کنبے کا تعلق ہے تو تیرا اور میرا قبیلہ اور کنبہ بھی ایک ہے، اور جہاں تک وطن کا تعلق ہے تو تیرا اور میرا وطن بھی ایک ہے، اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو تیری اور میری زبان بھی چھین لیں گے. جب ایک عورت ساتھی ایک سم کے شریف نے اتنا جلیل بیان دیا ابن خطاب کے سامنے تو اس بات عام انسان اس کی شعور انسان نے فوراً اس بات کو کیچ کر لیا، اس بات کو کور کر لیا کہ عورت ہو کر اتنی جلیل نہیں ہو سکتی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس تعلیم میں جان ہے، اور یہ جان جب بھی پیدا ہو سکتی ہے تو تعلیم سچی ہے. نہ فوراً کہا کہ مجھے بھی وہ کتاب دکھائی جس کتاب کو آپ نے مانا ہے، مجھے بھی اس کی تلاوت کرائیے جس کی آپ تلاوت کرتی ہیں. تو فاطمہ بنت خطاب بڑے پرروب لے جانے اور بڑے باوقار ہو کر جواب دیتی ہیں، عمر یہ بات ناممکن ہے، جب تک آپ غسل نہیں کر لیتے اس وقت تک اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کی تعلیم یہ ہے مجھے ناپاک لوگ ہاتھ مت لگائیں. تین کی حالت کچھ بھی ہے معلوم نہیں، تین نے پچھلے جنابت کیا یا نہ کیا، جب تک غسل نہیں کر لیتے ہو اس وقت تک میں اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی. دوسرا، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، آپ اس بیٹھ پر میرا لحاظ کریں. جواب جانتے ہیں کہ بھائی آپ نسلی ضرور ہیں، لیکن جب سے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لی ہے آپ کی ان کی جنتے ہی آپ کے انتر آچر میں شامل ہو گئی، اس دن سے ہمارے ہاں برادری نہیں برادری شمار ہوتی ہے کہ ہمارے کلمے میں شریک ہو جائے. اس سے ہٹ کر ہم برادری بیس پر، ہم قومی بیس پر، ہم خاندانی بیس پر اپنی نظریات کا خاتمہ نہیں کر سکتے. بہتر ہے غسل کیجیے، میں وہ کتاب پیش کر دیتی ہوں. ناچے خطاب کے دماغ میں بات اتر چکی تھی کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے جس میں یہ تاثیر پیدا کی ہے، جس نے ایک عورت کے دماغ کو بدل ڈالا ہے. ناچے نے غسل کیا، پھر اس کتاب کی تلاوت کی اور دلاوت کلار پکار اٹھے کہ یہ کلام کلام انسان نہیں، مجھے لے جائے کے اس سوچ اقدس کی بارگاہ میں کہ جس کے یہ کتاب ناچ نہیں ہے، میں اس شخصیت کے ہاتھ بحت کرنا چاہتا ہوں. اندازہ لگائیے کتاب پیش تو ایک عورت نے کی، البتہ صداقت کے ساتھ پیش کی ہے، جرت کے ساتھ پیش کی ہے، اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ پیش کی ہے، تو کتاب نے کیا انقلاب بتا کر دیا کہ آج وہ شخص دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں مدت بارہ اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اسلام کی عزت کر دے. عمر بن خطاب عطا کر آپ اس کے عمر کی اہمیت کا، اس کی شخصیت کا، اس کے رفتار کا، اس کی صداقت کا اندازہ لگا سکتی ہے. اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس وقت میں مدت یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ اسلام کی عزت کر دے عمر دے، اس وقت ابو بکر اسلام میں آ چکی ہے. جیسے آل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اور سو فیصدی سچا موقف ہے کہ ابو بکر سے بڑا انبیاء کے بعد اس کائنات میں کوئی نہیں. اب کبھی بکر عباد الانبیاء خود نبوت کا اعلان ہے، لیکن بعض چیزوں میں جتنی فضیلت ہوا کرتی ہے اس میدان میں عمر بن خطاب کو یہ جتنی فضیلت حاصل ہے کہ اس وقت ابو بکر ایسا اسلام میں داخل ہو چکی ہے جب نبوت کے دعا کرتی ہے اللہ اسلام کی عزت کر دے عمر دے. اور اس وقت حلقہ اسلام میں حیدرآباد علی جبری علی طالب بھی آ چکی ہے جب نبوت کے دعا کرتی ہے اللہ اسلام کی عزت کر دے عمر بن خطاب دے. معلوم یہ ہوا، بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو پوری کتبہ عرص میں جتنے لوگ بھی اس وقت بچتے تھے دو آدمی مدینے چنے ہی اور ان دو کو چن کر پیش کیا، اللہ ان دو میں سے ایک دے تو اسلام کی اطاعت ہوتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت کی
ساتھ اللہ کے سامنے دو پیش کیے. اللہ نے ان دونوں سے ایک کو منتخب کر کے نبوت کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دیا. اور پھر نبوت کی بات یہ کہ یہ صرف یہ عقیدت بھی نہیں دے رہا بلکہ ایک وہ شخص جس کو عمر بن خطاب سے خیز ہے, جس کو عمر بن خطاب سے دشمنی ہے, جس کو عمر بن خطاب کی عدالت ہے, اس نے بھی یہ بات تعریف کی ہے. ماچے مقبول حسین پر بھی ایک راستی مستحد اپنے ترجمان قرآن میں حاصلت اقرار کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے عمر بن خطاب سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کی عزت کر دے مجھے عمر بن خطاب دے. میں عرض یہ کر رہا ہوں نبی نے کن کے پیش کیے, اللہ نے ایک کا انتخاب کر لیا اور وہ انتخاب عمر بن خطاب تھا. سوچنا یہ ہے کہ اتنا بڑا عظیم انسان, اتنا بڑا جلی جوان اور اتنی بڑی اہمیت کے مالک, اتنا بالکار, اتنا سی ہوش, اتنا سی عقل, اتنا شراب, اتنا بہادر اور پیغمبر کی ندا ہونی, اتنی اہمیت رکھنے والا آج ہلکا اسلام میں آیا کیسے ہے؟ اس کو کون لایا؟ اس کو لانے والی ایک خاتون ہے کہ جس خاتون نے جرات کے ساتھ قرآن پیش کیا, جس خاتون نے بہمت ہو کر اللہ کی کتاب کو بیان کیا, جس خاتون نے بہمت ہو کر اللہ کی کتاب کی اشاعت کی اور اس کتاب نے عمر بن خطاب کا سلوک بدل دیا, عمر بن خطاب کی سوچ بدل دی, عمر بن خطاب کی فکر بدل دی, عمر بن خطاب کے پروگرام بدل دیے. شیعہ مجھے لے جائیے اس بارگاہ میں کہ جس کی آپ خادمہ بن چکی ہیں, مجھے لے جائیے اس بارگاہ میں جس کی آپ لیڈی, جس کی آپ غلام بن چکی ہیں, جس کی آپ باندھی بن چکی ہیں. میں وہاں جانا چاہتا ہوں. یہ قرآن کلام انسانی نہیں, قرآن ہی عمر کے دماغ پر رکھنا, سینہ پر رکھنا, سوچ پر رکھنا, قدم بدل دیے. جو قدم قتل میں عزت کے لیے اٹھتا تھا, اب جو قدم قتل دشمن میں قدم در کے لیے اٹھتا ہے, اور جو تلوار گردن پیغمبر کی لینے جا رہی تھی اور وہ تلوار علی جان کی گردن لینے کو تیار ہے, اتنا شہرہ کا سر کاٹنے کو تیار ہے, اور جو تلوار کیسے اسلام کے کاٹنے کے لیے تیار تھی, اور وہ تلوار کبھی کیسر بھی کبھی کسرا بھی, اور وہ تلوار کبھی مکہ بھی کبھی طوف بھی, اور وہ تلوار کبھی خندق بھی کبھی بدر بھی کبھی احد میں گرستی ہے. اسلام کی اشاعت کے لیے وہ سب تک اسلام کے کاٹنے کے لیے جا رہی تھی. قرآن مجید بدل دیا. عمر بن خطاب بار بار میں عزت میں تشریف لائے اور آج کلمہ پڑا اور پھر اجازت مانگی. آقا میں نے آپ کی کتاب کی تلاوت کر لی ہے, میں نے آپ کا موقف اپنی مشورہ کی زبان سے سن لیے ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جب آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں کہ میں آؤں تو اسلام عزت پا سکتا ہے, تو مجھے اجازت دیجیے میں مکہ کے چوک پر اپنے ایمان کا اعلان کراؤں, میں مکہ کے چوک پر اپنے ایمان کا اظہار کر ڈالوں. میں عزت میں امتحان پوچھ لیا. عمر ابھی جماعت چھوڑی ہے, ذرا کی اور اضافہ ہونے دیجیے تو جواب یہ دیتا ہے خطاب کا بیٹا. آقا پھر میرے آنے سے اسلام کو کوئی خصوصی زیادہ سنا ہوا, جبکہ آپ نے مجھے مانگا ہے نبوت نے اجازت دی. اور وہ اپنے خطاب جس کے دماغ کو قرآن میں بدلا تھا, جس کی زندگی میں قرآن قابل ذکر انقلاب لایا تھا, آج مکہ کے طور پہ کھڑے ہوتے آرام کرتا ہے بلال. عمر آج نبی کا غلام بن چکا ہے, عمر آج محمد کا خادم بن چکا ہے. آئیے جس نے اپنی عورت کو تبیرا کرانا ہو عمر کا مقابلہ کرے, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں عمر کے مقابلے میں میدان میں آئے. میں آج محمد بن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکا ہوں. آج ان کا ہلکا اثر میں داخل ہو چکا ہوں. میں ایک متنفس بھی پورے مکہ میں عمر بن خطاب کے مقابلہ میں نہیں آیا. اور پھر ساتھ یہ بھی اپنے خطاب اعلان کر کے آئے کہ میرے نبی نے آج تک بار عرض کر نماز پڑھی ہے اور تم نے انہیں دور کیا, تم نے ان کے راستے روکے, اور تم نے اللہ کے گھر میں میرے پیغمبر کو نماز نہیں پڑھنے دی, میرے پیغمبر کو سجدہ نہیں کرنے دیا. آج اعلان کر چکا ہوں, آج اعلان کر چلا ہوں کہ سن لیجیے کل میرا پیغمبر بار عرض کر میں سجدہ نہیں کرے گا بلکہ بیت اللہ میں سجدہ ہوگا. عمر کا سر جب وجود سے لگا رہا تو بیت اللہ میں جھکے گا یا تک جائے گا, یہ ناممکن ہے. عمر کا سر اس وجود سے لگا رہے اور پھر بیت اللہ سے ہٹ کر بار عرض کر میں سجدہ کرے. یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. یہ اعلان کر کے واپس آ گئے کل ہم بیت اللہ میں سجدہ کریں گے. واللہ العظیم پوری تاریخ اسلام میں ایک فرد رہے عمر بن خطاب ہے جو تیرے پیغمبر کے بادی گھاٹ بن کے چلا, ایک عمر ہے جو پوری ملت اسلامیہ کا محسن ہے. وہ صحابہ کی قرآن پیش کر کے اس کا دماغ کر دیا. یہی وہ عمر ہے کہ جو آج بیت اللہ جنہیں آج کی نماز پڑھاتے ہیں, اور صرف بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس پر جب یہودیت چھا جاتی ہے تو اس کو بھی سزا کرنے کے لیے ابن خطاب باہر آئی. سرمایہ خرچ نہیں کیا, فوج خرچ نہیں کی, جوان سرا نہیں کر رہے. اندازہ لگائیے اس کی بصیرت کا, اس کی سیاسی تدبر کا, اس کی عصمت و کمال کا, کہ کوئی نقصان نہیں کیا جان اور مالی ملت اسلامیہ کا. اگر کیا تو صرف یہ کیا, اپنی زندگی پیش کی, اپنا کریکٹر پیش کیا, اپنا عقل پیش کیا, اور اونٹ کے سوار ہو کے ایک خادم لے کر ساتھ گئے. لباس دیکھ کر یہودیت سمجھ گئی کہ اسی شخص کی پیشی ہو گئی. سات کا سماری پتر موجود ہے کہ ایسا بندہ بیت المقدس پتا کرے گا. لہذا دن رہے چاندیت کے حوالے کر دی جائے, اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک بچہ بھی عمر بن خطاب نے قربانی کر رہا, بغیر قربانی دیے, بغیر مال صرف کیے اپنے کردار پیش کر کے بیت المقدس کے حوالے کیے. یہ کون عمر جس کو ایک عورت قرآن سنا کے ہلکا اسلام ملائی تھی, وہ عمر کہ جس کے ذہن کو قرآن نے بدلا تھا, وہ عمر بن خطاب کہ جس کے دماغ پر قرآن حاوی ہو گئے, کون عمر کہ جس نے پھر یہ سب حاصل کیے ہے, جس نے اتنے مقام کو پا لیے ہے. کیا وہی عمر ہے مدینہ ترجمہ میں سے آتے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ابھی خطاب جائے رہے اور اس کے مدرا مار کے کہتی مدینہ ترجمہ کی زمین انہیں بند کر دے یا ادھر ڈال کہ تجھ کے رہ کے عمر مسلم کی ہے. اگر میں سالم ہوں تجھے جذبے میں آنے کا حق پہنچتے, تجھے تاپ میں کا حق پہنچتے, تجھے ہلنے کا حق پہنچتے, لیکن اگر تم تیرا سب میں نادم کیے ہے انصاف کیے تو تیرا پہنچنا کام آنا. وہ عمر کہ جس کے دماغ کو اللہ کی کتاب نے رکھ لیا ہے, وہ عمر ہے کہ جس کی عصمت اس امید پہ جا چکی ہے کہ آج وہ درخت کے نیچے سوتا ہے. روم کا سفید معلومات لینے کے لیے آیا کہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ کی تجارت کی جائے, مسلمانوں کے ایک بادشاہ کو دیکھ رہا ہے, مسلمانوں کے انہوں نے اس امیر کی جہاد کی رائے جس کی حکومت میں سورت گروپ میں ہوگا, جس کا بڑا جس کا کھل کھڑا ہے اس کو دیکھ کے ہم مدینہ سے سوال کرتے ہیں. راہ ملتا ہمارا لیے میں بھی بڑا شہر کر کے جایا کرتی, شہر کسی درخت کے نیچے سو رہی, جائیے معلومات کر لیجیے. روم کا سفیر شہر مغالطہ بھی کر دیا, کہتا ہے مدینہ تو مسلم چلے گئے, ذرا مسافروں سے یہ مذاق کیا جاتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا فرما رہا اتنا بڑا حکمران وہ اکیلا جنگلے میں سوتے نہیں ماننے کو تیار ہوئی. جب اسے تسلی دی گئی اسے یقین دھیان کرائی گئی کہ وہاں کیا ہے سر, یہ وہ مدینہ سے باہر نکلا چکر کاٹتا ہوا, دیکھتا کیا ہے کہ خطاب کا بیٹا اسلام کا مارا ناج پر بند ملنے کا اسلام جا کا قابل فخر بچہ اور دست کے نیچے پڑا ہے اور بازو پیڑا کر کے سر کے نیچے دیے ہوئے, کوئی چٹائی تک نہیں کیا جا کے بڑے بڑے بستر بچے ہوئی اور قریب گیا تو ایک جنگل کا دندا شہر بدر تک آ دیتے ہیں. یہ تصویر سرحانے کھڑا ہوتے کہتا یا عمر ادلتا کا ملتا عمر تم عدل کیا اس کی بنا پر دیکھو اس کے والا دروازے کام کریں. وہ عمر بن خطاب کہ جس نے اس حد تک مقام حاصل کیا اور اللہ کے عالم نے اس کو اتنی بلندیوں سے نوازا کہ اس نے انصاف سے اس کائنات کو بھر دیا. انگریز جیسا متاثر ہے اسلام اور اسلام دشمن لکھتے, اگر دنیا میں ایک اور عمر بن خطاب ہوتا تو پھر اگر ایک رس دنیا میں عمر بن خطاب جیسا ایک اور اسلام پہ لے جاتا تو پوری دنیا میں محمد کا نظام پھیل جاتا. عمر بن خطاب نے پھر وہ مقام حاصل کیے اور اتنے عروج کے پہنچ کے اتنی بلندیوں کے چلے گئے کہ آج جو عمر بن خطاب ہی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آ رہی نظر پڑ گئی حضرت سر پر. جب یہ خیال آیا عمر سوچیے تو صحیح کہ سب جن پتھروں کو چھوڑ کے آئے ہو آج پھر انہیں پتھروں کی تعظیم کرنا پڑ گئی ہے. دماغ میں بات آئی طواف کرتے ہوئے رک گئے اور چند لمحات رکنے کے بعد پھر لبک کے اس کو چون لیا اور اعلان کیا او پتھر بے سخت پتھر ہے چاہے تو بیت اللہ میں نصب ہے بے سخت پتھر ہے. فلا گھر میں بچے بھوک سے بلک رہی تو یہی فرما رہا ہے وقت یہی پیغمبر کا دانشین یہی ملت اسلامیہ کا عظیم سفید اور قوم کے لحاظ سے انتہائی مؤسس قوم سے تعلق رکھنے والا قریشی نسل جوان اپنی پشت کے آٹے کی بوری اٹھا کے اس گھر میں پہنچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اور اگر یہ کہا جاتے ہم نہ جاتے ہیں آج کے ساتھ نہیں تو جواب یہ ملتے ہیں اگر نہ ہے فرات کے کنارے کتنا بھوک سے مر جائے تو جواب دے عمر بن خطاب ہے آپ کو اجازت
شامل ہے، اس کے دماغ کو کس نے رکھنا تھا؟ اللہ کی کتاب لی جو آج آپ کے پاس ہر گھر موجود ہے، آج اللہ کی کتاب آپ کی ہر مسجد میں موجود ہے، ہر ضلع ہر تھانہ اور ضلع میں موجود ہے، اس دور میں اس قرآن کی ساتھ کیجیے تاکہ وہ حالات پیدا ہو، زندگی میں انقلاب آئے اور زندگی سمجھ جائے، اور خصوصیت کے ساتھ اس پر ختم دور میں اس لیے بھی اس کتاب کی ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے، جس نسبت لوگوں نے انقلاب پیدا کیا جو کہ ہزار ہی انقلاب سے لیک بنا کے کھڑے کر دیے، اور لیک بھی ایسے کہ اللہ نے کہا اگر ایمان لاؤ گے تو ان جیسا ایمان قبول کیا جائے گا، ورنہ ایمان بھی تمہارا قابل قبول نہیں، اور جو قوم اس وقت قرآن کو مان گئی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیے، اللہ نے اس قوم کے خطبے پڑھے، اللہ نے اس قوم کی عزت بیان کی اور ان نقصے نے بیان کی، کہیں کہہ دیا ادائے کو ملو میرے حق کا، کہیں کہہ دیا ادائے کو مراشدون، کہیں کہہ دیا ادائے کو مل مسلم، اور کہیں اس قرآن نے اس قوم کی منفرد کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر دیا بلا چل اللہ اب بتائی تم نہیں مہان بس نوسی کو لوگ تم بتائی کو مل پسا بل خوشی کو بل اسلام ادائے کو مراشدون، اس قوم کی قرآن نے منفرد بیان کی ہے، جس قوم کے جس قوم نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، آج آپ بھی اس قرآن کے ساتھ عقیدت رکھیں، اس کی اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں تو آپ کے لیے بھی جنت کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے، آپ کی آسمت بھی سمجھ سکتی ہے، آپ کی قدر بھی بن سکتی ہے، اور پھر خصوصاً اس پر فکر دور میں کہ جس دور میں اللہ کی کتاب کے خلاف ہندوستان میں نہیں ہوتا ہوگا وہاں جو کچھ ہوتے، لیکن مجھے ہند سے رہس نہیں ہے، مجھے امریکہ سے رہس نہیں، مجھے روس سے رہس نہیں، جو یہ کافر سلطنتیں ہیں، میں آپ کی اس سلطنت کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، جس کو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مہاراج وجود دلایا گیا، اور جس نے ان گن تحریکیں اب تک اسلامی نظام کے رفاق کے لیے چل چکی، اور جس ملک کے لیے اس وقت کے جب یہ وجود لیا رہا تھا ان گن جوان اپنی جان سے کھیل چکے، پھر متعدد دفعہ اس ملک نے اس دو قومی نظریہ کے خلجے کے لیے، اس نظریہ پاکستان کو خالد کرنے کے لیے ان گن قربانیاں دی جا چکی ہیں، مہاراج طرف کیا جا چکا ہے، چالے پیش کی جا چکی ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کو حل ہو جائے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس ملک میں آج اس قرآن کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے، پاکستان میں صوبہ پنجاب کے اندر کتاب چلتی ہے اور اس کتاب کا نام اس کتاب یعنی قرآن کریم چلتا ہے خود، اور اس قرآن کریم کے حاشیے پر یہ تحریر کیا جاتا ہے، یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی کہ الگ کتاب دی نہیں بلکہ خود قرآن حکیم اس کا ترجمہ کر کے اس کے حاشیے پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اصل میں قرآن نہیں ہے، شراب خور خدا پارے لکھے اس کو بدل دیا گیا ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ جواب یہ تحریر کیا گیا کہ اصل قرآن امام مہدی کے پاس غیر سر رحمان رائے میں موجود ہے، جب مہدی آئیں گے اصل قرآن کہا جائے گا، تم صحیح کر دو تو غلط ہے، تو جواب یہ دیتے ہیں اسی حاشیے پر ترجمہ کرنے والا کہتے ہیں کہ میں امام کے حکم سے مجبور ہوں، جب تک امام نہ آئے ہمیں حکم ہے کہ یہی غلط قرآن پر سے ڈالیے، یہ عبادت یہ تحریر آپ کے ملک میں قرآن کی حاشیے پر لکھی موجود ہے، اور یہ قرآن مستقانوں پر، یہ قرآن کتابخانوں میں، یہ قرآن مارکیٹ میں بکتے لوگ اس کو خریدتی ہیں، اعتراض کے باوجود حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اعتراض کے باوجود حکومت نے اس کا امتیاز نہیں کی، اعتراض کے باوجود حکومت نے اس کا کوئی قدم نہیں لگایا، اعتراض کے باوجود اس قرآن کو چھاپنے والوں کے خلاف حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا، مجھے حیرت ہے، مجھے تعجب ہے کہ بات دو قومی نسلیت کی، بات اسلام اسلام کی، بنتا اسلام اسلام کا، اور پھر اس قدر سن کہ اللہ کی کتاب کو لوگ شرابیوں کی کتاب کہیں، اور پھر خود قرآن کے حاشیے پر یہ تحریریں لکھی موجود ہوں، اور وہ ملک میں تقسیم ہو اور اس سے کوئی قدر نہ لگے، یہ قرآن کہ جس کے حاشیے پہ یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام مقبول ترجمہ ہے جو پنجاب میں عام لکھتے ہیں، دوسرا ترجمہ فرمان علی کا جو کراچی سے اب تازہ سے ہوا، اس ترجمے کے حاشیے پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اسے بدل دیا گیا، اسے تبدیل کر دیا گیا، یہ اصلی حالت میں اس وقت پر آ جائے گا جب امام مہدی آئیں گے، یعنی دو ترجمے آپ کے پاکستان میں چھپے ہیں، ایک صوبہ سندھ سے، ایک صوبہ پنجاب سے، اور دونوں ترجموں کے حاشیوں پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس بات سے حکومت تک سرس نہیں ہوئی، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را فکر کیجیے، آج وہ اللہ کی کتاب کے جو مرنے کے بعد آپ اپنے مدعے کا اشارے سراج کر لیا کرتی ہیں، اللہ کی وہ کتاب جو مسا حج بھی پانچ رکعت نماز میں پڑھی جاتی ہے. اللہ کی وہ کتاب جس کو آپ اپنے لیے کتاب حیات مانتے ہیں, اللہ کی وہ کتاب کہ جس کتاب کی اطاعت کے لیے بلال کے ہاتھ میں تین دار دیے گئے, اللہ کی وہ کتاب کہ جس کی اطاعت کے پیش نظر خدا کو اندھیروں سے مٹا دیا گیا, اللہ کی وہ کتاب کہ جس کی اطاعت کے عوض اصحاب سکندر کے مجبور پر موت کی تنگیاں رکھ کر ان کی چمڑی ڈھیر لی گئی, آج اس کتاب کے خلاف آپ کے منتری جسے اسلام کے نام پر جگہ. میں کوئی اور ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے صرف اس طرح سے کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اسلام کی خدمت اب تک پاکستان میں کتنا ہوئی ہے, اس کے ساتھ کتنی حقیقت کے ادھار ہوئے. جو ملک نشریاتی ملک ہوتے ہیں وہ اپنی نظریے کے خلاف کوئی بات سننا دوبارہ نہیں کرتا, اور کوئی بھی نشریاتی ملک اپنے نظریے کے خلاف لٹریچر برداشت نہیں کرتی. جیسے آج ماسٹر اللہ تعالیٰ اپنے خلاف ایک وقت برداشت نہیں کرتے, کوئی سیاستدان اپنی جماعت کے موقف کے خلاف دوسری جماعت کے موقف برداشت نہیں کرتا, اور کوئی مذہبی جماعت اپنے موقف کے خلاف کوئی دوسرا نظریہ برداشت نہیں کرتی. مجھے تعجب ہے اس مسلم قوم پر, مجھے تعجب ہے پاکستانی نسل پر, مجھے تعجب ہے پاکستانی قوم پر, مجھے تعجب ہے پاکستان بنانے والی پر, مجھے تعجب ہے اس دو قومی نظریے کے پرچارک اپرادھ پر کہ وجہ کیا ہے آپ کے جی کے جی آپ کے ملک میں آپ کی حکومت میں آپ کے تعلیم میں آپ کے مارشل لا نے اللہ کی کتاب کو سراجنا کی کتاب لکھا جائے, اور وہ ترجمہ ضبط میں ہو اس کے چھاپنے والوں کو پھانسی نہ دی جائے, ان کے در سے عام کوڑے نہ مارے جائیں. تو میں سوچنے کے مجبور ہوں کہ دو قومی نتیجہ کیا تھا, پاکستان کا کیا معنی تھا, اسلامی نظام کا سلسلہ کہاں کے لیے ہے. میں لازمن سوچنے کے مجبور ہوں گا, اور ہر سی عقل سوچنے کے مجبور ہوگا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب پر اتنے سن آج اس ملک میں ہوتے اور کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے معنی بدل دیے جائیں. اور پھر سے یہ ہے یہی مضمون ترجمے کہ جس نے جہاز فرعون کا نام آئے ہے جہاں نمرود کا نام آئے, اس کا ملعون مصنف, اس کا کافر مصنف, اس کا مرتد مصنف فرعون کے لفظ پر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس فرعون سے مراد ابو بکر ہے, جہاں فرعون سے مراد عمر ہے, جہاں فرعون سے مراد عثمان ہے. یہ ترجمہ پنجاب میں لکھتے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں بھائی کہ آپ کے ہاں یہ گندا کتنا چارتر عروج سے نہیں ہے, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے ہاں سے تاجر نہیں ہے, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے ہاتھ چننے کا دل چاہتے کہ آپ اس لالچ کے محفوظ ہیں. ہم اس ماحول میں ہم اس گندے معاشرے میں آج زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس ماحول میں اللہ کی کتاب پر جشن ہے, اللہ کی کتاب کے خلاف یہ آواز ہے, اور وہ جماعت جسے صحابہ کی جماعت کہتی ان کے لیے قرآن کی حاشیہ پر یہ تحریر ہے کہ جہاں فرعون سے مراد ابو بکر عمر ہے معاذ اللہ, اور کہیں نمرود سے مراد کہتے ہیں کہ جہاں نمرود سے مراد عمر ہے یہ طرف نباشت. اور پھر سن یہ کہ قرآن کی یہ آیت جہاں اپنے بار آپ پر یہ شروع ہوگی کہ ان میں سرا وطن ہا ان پاشا ایون منتر جب بس لیا جو تم لال میں تم تک کروں اس سے یہی مطمئن کہ ہمیں راسل مستدین لکھنے کے ان میں سرا وطن ہا ان پاشا ایون منتر یا پاشا اور منتر ان دو کی حیائیوں سے مراد ایک سے مراد ابو بکر ہے ایک سے مراد عمر. قرآن کی آشیا پر جب یہ آیت کا مشتاق وہ ابو بکر عمر کو قرار دیتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو آدمی قرآن کھولے گا کرے گا وہ کیا تاثر لے گا, اس کا ایمان کیا بنے گا, اس کے عقائد کیا بنیں گے. یہ ترجمہ پاکستان میں سچے جا رہی اور پھیلتے چلے جا رہی, اور اسی طرح ایک ترجمہ آج کے اس ملک میں چھپے جس ترجمے کو لکھنے والا احمد رضا خان ہے, اس کے آشیا پر تفسیر لکھنے والا مفتی احمد یار گجراتی ہے, اس نے یہ ظلم کیا اللہ کی کتاب پر جب آشیا اس آیت کی آتے لکھتے کہ جس آیت میں یہ ذکر ہے اللہ نے سوال کیا شیطان سے کہ تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا, تو وہ جواب میں کہتے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ان کو مٹی سے پیدا کیے. اس آیت پر احمد یار گجراتی نے لکھے کہ شیطان نے جواب یہ دیا کہ میں تو فاسی دار العلوم جو بند ہوں میں آدم کو سجدہ کیوں کروں. اندازہ کیجیے کہاں قرآن کے الفاظ جمع خلق تھی جن نار میں خلق تو ہونی تھی, جیسے الفاظ قرآن حکیم چاہتی کہ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے میں سجدہ کیوں کروں. اس کا ترجمہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا میں تو دار من جبن کا فارغ التحصیل ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا, میں بڑا عالم ہوں. اندازہ لگائیے ظلم کا, اللہ کی کتاب کے ساتھ جو انصافی تھا کہ جب شیطان کو آدم کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا تھا اس وقت ابھی آدم اس دنیا میں نہیں آئے, ان کی اولاد نہیں تھے, اس وقت دار من جبن کہاں تھا, اس نے تعلیم کہاں تھی, اس نے پڑھانے والے کہاں تھے, اتنا بڑی تک بڑھانی
اتنا بڑا ظلم اللہ کی کتاب سے کیا جا رہا ہے اور یہ سزا تصویر بھی آپ کے ملک میں ملتی ہے الحمدللہ کہ ایک تصویر تم سلمان کے نام سے جس کے مسلط نئی ندی مراد آبادی تھے اور اس کے متنسل احمد رضا خان تھے اس کے سعودی حکومت نے اس بنا پر سرچ کر لیے کہ اس میں شرک بھرا ہوئے اس میں صبح بھرا ہوئے اور وہی ترجمہ جس کو رابطہ عالم اسلامی نے سرچ کیا کہ یہ شرک پھیلاتے یہ صبح پھیلاتے وہ ترجمہ آپ کے ملک میں سرچ نہیں ہے جہاں وہ ترجمہ شرک بھی پھیلا رہا ہے جہاں وہ ترجمہ درخت بھی پھیلا رہا ہے جہاں وہ ترجمہ کس بیان بھی کر رہا ہے میں اس لیے عرض کر رہا تھا بھائی آپ اس ماحول میں اب زندگی نظر کر رہی جو فطرت سے بڑا ہوا ماحول ہے جس میں اللہ کی اس کتاب کے خلاف بلغار ہے اللہ کی اس کتاب کے خلاف گنگے اللہ کی اس کتاب کے خلاف مرتد اللہ کی اس کتاب کے خلاف ناصف وہ بہت کیا چکی ہے جو اس کو نکالنا چاہتی ہے اس ماحول اور اس دور میں اتنا خوش قسمت ہے کہ جو ایسے ماحول میں ایسے پرفتن دور میں اس کتاب کی تعلیم دے رہا ہے اور وہ لوگ کتنا خوش قسمت ہے جس پرفتن دور میں ایسے اداروں کی خدمت کر رہی ہے وہ ادارے قرآن کی ساتھ قرآن کی تعلیم قرآن کی تربیت کے لیے سر پیش کیے ہوئے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے محلے میں جن کے شہر میں ایسے ادارے قائم ہوئی کہ جو اس بات کی تربیت اور اشاعت کر رہی اور میرے بعد میرے قرآن تعلیم ان فتنوں کی روک تھام کے لیے یہ ادارے کام کریں گے آج دن اپنی امید کے واسطے اللہ کی کتاب کے بعد اس کائنات میں اس کتاب کو پھیلانے والی جماعت کے اندر تھا اس جماعت کے اندر ہی آج کے ملک میں سن اپنی امید کے واسطے یہاں سے ہمارے پنجاب ضلع لاہور سے ایک کتاب چھپی ہے جس کتاب کا نام کریں گے مناظر ہے میں نے اس کتاب کے خلاف کراچی میں اس کتاب کے خلاف سندھ میں اس کتاب کے خلاف سواتنا چاس کرانے حیدرآباد سندھ میں اس کتاب کے خلاف پنجاب کے ہر ضلع میں اور آج کے صبح صاحب ضلع شریف خان نے دینی اور آج آپ کے اشرا کو ہاتھ میں بھی اور آج حق بیان کرنا چاہتا ہوں اور اعتراض کرنا چاہتا ہوں یہ خرید کتاب صرف اور سب کی رائے اس کتاب کا نام قریب ناصر ہے یہ برطانیہ کے دور میں چھپی تھی اس کے بعد پھر اس کتاب کو دوبارہ منظر عام کے آنے کی توفیق مل ہوئی اب سن 1980 سے اس کتاب کو دوبارہ چھاپا گیا لاہور کشمیر کے بعد سے بھی چھپتی ہے اس میں تحریر کیا کیا گیا اس میں اشارے کے اندر کے خلاف وہ زبان استعمال کی گئی ہے کہ اگر مجھے اس کتاب پر اعتراض کرنا نصیب نہ ہوتا اگر مجھے آپ کو اس فتنے سے آگاہ کرنا نصیب نہ ہوتا اگر مجھے آپ کو اس گروہ سے بچانے کی فکر بتانے کی فکر نہیں ہوتی میں تب یہ الفاظ زبان سے بنا تھا نہ کہ اس کریے میں آپ لگی اشارے کے اندر کے خلاف یہ زبان استعمال کی گئی ہے یہ نویل مسلم جس سے کہتے معاویہ اس پچنا کو کہتی ہے جو ہر وقت بھوکتی رہی اندازہ کیجیے معاوضہ بن ابی سفیان کاٹتے میں مہینہ ختم کر کے اور پھر خان المسلمین ہوئی معاوضہ بن ابی سفیان وہ پیغمبر کا صحابی ہے کہ جس نے ہاتھ میں قلم لے کر اللہ کی وحی کو لکھا معاوضہ بن ابی سفیان وہ پیغمبر کا صحابی ہے جس نے تبرک جیسا جزیرہ پتا کیا معاوضہ بن ابی سفیان وہ پیغمبر کا صحابی ہے جس نے دو میرا تیار کر کے اسلام کا عالم بلند کیا معاوضہ بن ابی سفیان پیغمبر کا وہ لاجلا صحابی ہے جس کی ہمشیرہ پیغمبر کے حرم میں آئی اور کائنات کے معاملوں کی بات معاشرہ بن گئی اس کے خلاف یہ آواز بلند کی گئی ہے آپ کے ملک میں تو معاوضہ کچھ بات کر کے معاذ اللہ جہاں تک بھوکتی رہے آگے یہ ملعون اور مرتد مسلط لکھتے کہتے معاوضہ بلدی زنا تھا معاوضہ کی دادی معاوضہ کی نانی معاوضہ کی والدہ یہ ساری زنا کار خاصا اور کئی عورتیں تھی یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپی ہے اور آج تک چھپ رہی ہے اعتدار کرا رہی ریگولیشن کرا رہی قرار دادے پاس کرنے کرا رہی اس کتاب کا ایکشن نہیں لیا گیا میں آج آپ کے اچھی جیسے اس کتاب کے خلاف سرائے اعتدار بلند کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہم سے رام کیجیے ملک سے رام کیجیے غزل خراب کو دعوت مت کیجیے اس شراب کے خلاف جماعت کے خلاف یہ الفاظ نہ قابل برداشت کری جو اپنا سب کچھ اسلام سے قربان کر گئی راجا سن اور اس قریب مناظر نامی کتاب کو گورنمنٹ پنجاب کو ضبط کرنا چاہیے اور صوبہ سندھ کی گورنمنٹ سرحد کی گورنمنٹ سرحد کی حکومت اس بات پہ زور دے کہ یہ کتاب باقی ضبط کرنے کے قابل ہے تاکہ ان کو آکر آئے سوچ آئے اور پھر اسی کتاب میں یہ مرون مسلم ایک جگہ لکھتے کہتے ہیں تمہیں پھر خطاب نہیں